عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا جرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبست مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. یہ حدیث جو ابھی آپ کے سامنے ہم نے پڑھی ہے، اس حدیث کا نام حدیث جبرائیل ہے، اور یہ حدیث کی کتابوں میں بڑی مشہور حدیث ہے. حدیث جبرائیل، اس حدیث کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سائل بن کر تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے ہیں. اس حدیث کی اہمیت کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے سورہ فاتحہ ام القرآن کہلاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر قرآن کریم کے علوم اور معارف کا خلاصہ ہے، بالکل اسی طریقے سے اس حدیث پاک کے اندر بھی تمام احادیثوں میں جو علوم اور معارف چھپے ہوئے ہیں اس کا خلاصہ موجود ہے. اس لیے اس حدیث کو ام السنہ بھی کہا جا سکتا ہے، جیسے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، اس حدیث کو ام السنہ کہنا چاہیے. اصل میں بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تو رہتے، بے انتہا محبت کرتے، اور ان کی محبت اور عشق بھی مثالی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب، آپ کی ہیبت حضرات صحابہ پر ایسی تھی کہ حضرات صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوالات نہیں کرتے تھے حضور کے رعب کی وجہ سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کی وجہ سے. اس لیے اللہ پاک نے انتظام کیا کہ جبرائیل علیہ الصلات والسلام کو بھیجا کہ آپ خود سوال کریں، سائل بن کر جائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جوابات عنایت فرمائیں۔ تو حضرات صحابہ کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، جو بنیادی عقائد اور مسائل ہیں اسلام اور ایمان کے لیے، جو ضروری باتیں ہیں، وہ حضرات صحابہ اکرام کے سامنے آ جائیں گی۔ تو اس حدیث میں ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مرفی ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ایک دن کب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں رہنے کا جو آخری زمانہ ہے اس وقت۔ بہت سے علماء، محققین اور شراح حدیث نے یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث جو ہے حجۃ الوداع کے بعد کی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دن تک دنیا میں نہیں رہے، تو یہ حجۃ الوداع کے بعد کی حدیث ہے، اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، کئی دیگر صحابہ، اور راوی حدیث حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، نحن جلوس، ہم بیٹھے ہوئے تھے، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سات یوم، ایک دن، اصطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، اچانک ایک صاحب تشریف لائے، ایک آدمی آیا اور اس کی حالت بیان فرمائی کہ یہ آدمی ایسے تھے، رجل شدید بیاض الثیاب، جن کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے۔ پھر آگے فرمایا شدید سواد الشعر، بالکل سیاہ بال والے، کالے بال والے، مطلب یہ کہ نو عمر ہے، بوڑھے نہیں ہیں، سر اور داڑھی کے بال ان کے کالے ہیں، قدرتی کالے جیسے ہوتے ہیں، زبردستی کالے کیے ہوئے نہیں۔ بہت سے لوگ ہمارے مجھے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کون سا خضاب لگاتے ہیں، آپ کون سا کلر کرتے ہیں، ابھی نہیں ہوئے تو کیا کروں میں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اکثر میرے جو ساتھ کے پڑھے ہوئے بہت سے علماء ہیں، وہ بہت سارے سفید ہو گئے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا اثر یہ ہوتا ہے جس کے والد زندہ ہوتے ہیں تو اولاد کے بال جلدی سے سفید نہیں ہوتے، الا یہ کہ اس کو کوئی عارضہ ہو، نزلہ وغیرہ ہو، کوئی ایسی بیماری ہو، اس کے ہی بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں، لیکن عام طور پر والد کے سایہ کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی پر۔ اور والد محترم انسان کے ابا صرف چارپائی پر بھی لیٹے ہوئے ہیں، پھر بھی اولاد کے لیے بہت بڑا سہارا ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث میں کہا گیا کہ آنے والے جو صحاب ہیں ان کے کپڑے بالکل چٹے سفید اور بال ان کے بالکل کالے۔ پھر آگے فرمایا لا یرا علیہ اثر السفر، ان پر سفر کے آثار نظر نہیں آتے، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ یہ صاحب جو تشریف لائے، سفید کپڑوں سے تو معلوم ہوتا تھا یہیں کے ہیں، کیونکہ باہر سے جب آدمی آتا ہے تو کپڑے گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کے کپڑے بالکل سفید چٹے، اور ہم میں سے کوئی جانتا نہیں، اس کا مطلب یہ یہاں کے نہیں۔ اگر یہاں کے ہوتے، مدینے کے رہنے والے ہوتے، اور اس وقت اتنی بڑی آبادی نہیں ہوتی تھی، تو کوئی نہ کوئی تو ان کو پہچاننے والا ہوتا، لیکن کوئی بھی ان کو پہچاننے والا نہیں۔ تو یہ صاحب تشریف لائے، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب بیٹھ گئے، اور اتنے قریب بیٹھے, فَأَسْنَدَ رُبَّتَيْهِ إِلَى رُبَّتَيْهِ, انہوں نے اپنے دونوں گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا دیا, اتنے قریب ہو گئے. اس میں علم حاصل کرنے کے کئی آداب کی طرف اشارہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ علم حاصل کرنے والے لوگ وہ صاف ستھرے رہیں, صاف ستھرے رہیں, اور دوسرے یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کا جو موقع اور عمر ہے وہ نوجوانی کی عمر ہے. بڑھاپے کی حالت میں انسان سوچے کہ علم حاصل ہو تو کسی کو اللہ توفیق دے ہو تو جاتا ہے, محنت کرنے والے کے لیے کوئی کمی نہیں ہے, لیکن اصل جو زمانہ علم حاصل کرنے کا وہ نوعمری کا زمانہ ہے. جب بال انسان کے بالکل سیاہ ہوں, سفید ہوں, تو یہ نوعمری کا زمانہ ہے. اس میں انسان کو علم کی طرف توجہ ہونا چاہیے اور علمی صلاحیت حاصل کرنی چاہیے. پھر تیسرا ایک ادب یہ سمجھایا گیا کہ جب انسان کسی کے پاس علم حاصل کرنے جائے تو اس کے بالکل قریب ہو جائے. جتنا قریب ہوگا اتنا زیادہ فیض حاصل ہوگا. اس لیے ہم شروع شروع میں اعلان کرتے تھے کہ بھائی قریب قریب آ جاؤ. ہمارے تبلیغ والے حضرات بھی جب بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوتے کہتے آؤ بھائی قریب قریب آ جاؤ. تو جتنا قریب ہوں گے ایسی مجلسوں میں اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. یہ ایسی مجلسوں کا ایک عمدہ ادب ہے علم حاصل کرنے کا. تو یہ بالکل قریب ہوئے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, فَأَسْنَدَ رُبَّتَيْهِ إِلَى رُبَّتَيْهِ, انہوں نے اپنے دونوں گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ملا دیے, اتنے قریب ہو گئے. وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ, اور اپنے ہاتھ انہوں نے حضور کی رانوں پر رکھ دیے. یہ جو اعلیٰ فخیزئی ہے اس کے دو مفہوم بیان کیے ہیں علماء نے. ایک تو یہ ہے کہ اعلیٰ فخیزئی کا مطلب یہ کہ اپنی رانوں پر رکھ دیے, یہ ایک ادب ہے انسان اس طریقے سے بیٹھے کسی استاد کے سامنے, عالم کے سامنے. دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے, متوجہ کرنے کے لیے حضور ہی کی ران پر رکھے, اور رکھنے کے بعد میں فوراً کہا یا محمد, بالکل بے تکلفی سے, اخبرنی عن الاسلام, ہمیں آپ اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, اور تو نماز قائم کرے, زکوٰۃ دے, رمضان کے روزے رکھے, اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج بھی کرے. پہلا سوال جو کیا اسلام کے بارے میں, کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نام ہے قبول شرائع اور التزام فرائض کا, یعنی جتنی چیزیں شریعت میں ہیں ان سب چیزوں کو قبول کرنے کا, اور جو فرائض ہیں ان فرائض کو اپنے اوپر لازم کرنے کا. اس کو اسلام کہتے ہیں. یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جن چیزوں کا کیا جانا ضروری ہے, زبان سے, جوارح سے, تو ان چیزوں کو کرنا جن کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے, اس چیز کا نام اسلام ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو اسلام یہ ہے کہ سب سے پہلے توحید تمہارے پاس ہو, اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دو, رسالت کا اقرار ہو کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں. تو یہ زبان جو ہے یہ بھی تو آبا ہے. آدمی زبان سے اقرار کرے توحید کا اور رسالت کا, اور پھر اس کے بعد میں سب سے پہلے حضور نے فرمایا وہ تقیم الصلاح، نماز قائم کرو، اور فرمایا زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو. اس کے ساتھ ایک شرط لگا دی حضور نے تاکہ یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ ہر سال ہی حج کرنا ہے. ان استطعت الیہ سبیلا، اگر تمہیں وہاں پہنچنے کی طاقت ہے تو بیت اللہ کا حج کرو. اور انہی پر حج فرض ہوتا بھی ہے جو وہاں پہنچنے کی جانے کی طاقت رکھتے ہیں، جس کی ایک تفصیل ہے کہ آدمی کے پاس اتنا مال ہو جائے کہ وہ آسانی سے آ جا سکتا ہے اور راستہ بھی معمون ہے، اور اس درمیان اس کے گھر والے، اس کے اہل و عیال بے فکری کے ساتھ وہ رہ لیں اور کھا پی لیں، اتنا خرچہ اس کے پاس میں ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ استطاعت ہے اس کو حج کی، اور اس شخص کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، اور یہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے حج. لیکن بار بار کرنا، اللہ جن کو توفیق دے، صحت دے، یہ محمود ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے. ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یعنی اللہ کا ارشاد نقل فرمایا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جس کو وسعت دی اور صحت دی، پھر وہ ہر پانچ سال میں میرے دربار میں حاضر نہ ہو تو وہ محروم ہے. تو اللہ پاک جن کو وسعت دے وہ بار بار جائے. اس حدیث میں حضور نے فرض والی بات بتائی کہ حج فرض انہی لوگوں پر ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، اور اسلام کا خلاصہ بتا دیا کہ ابھی اسلام میں کتنی چیزیں ہیں. یہ چیزیں ہیں، توحید ہے، رسالت، توحید رسالت کا اقرار ہے، نماز کا قائم کرنا ہے، اقامت الصلاۃ ہے، ایتاء زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینا ہے، رمضان کے روزے رکھنا ہے، بیت اللہ کا حج کرنا ہے، اور یہ سب چیزیں ارکان اسلام کہلاتی ہیں. ارکان اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں میں سے اگر کوئی ایک چیز انسان کے پاس نہ رہے تو گویا وہ اسلام کا ایک رکن منہدم کر رہا ہے. جیسے حدیث میں فرمایا گیا من ترک الصلاۃ فقد ہدم الدین، جو آدمی نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ دین کی بنیاد کو ڈھاتا ہے. تو کوئی ایک بھی رکن آدمی اگر نہیں کرتا ہے تو گویا اسلام کے ایک ستون کو وہ ڈھاتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے. تو یہ ارکان اسلام ہے. پھر یہ آنے والے صاحب پوچھتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں، جب حضور نے جواب دے دیا صدقتا، آپ نے سچ کہا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہمیں تعجب ہوا کہ یہ صاحب سوال بھی کر رہے ہیں اور تصدیق بھی کر رہے ہیں. سوال کا مطلب تو یہ کہ معلوم نہیں ہے، اور تصدیق کرنے کا مطلب یہ کہ معلوم ہے، اس پر ساتھ کر رہے ہیں کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہو، جیسے میں سوچ کر آیا تھا کہ تم یہ صحیح بتاؤ کہ صحیح کہہ رہے ہو تم، یعنی علم ہے پہلے سے. کہہ رہے ہمیں بڑا تعجب ہوا. پھر اس نے دوسرا سوال کیا فاخبرنی عن الایمان، آپ ایمان کے بارے میں بتائیے. تو ایمان کا تعلق ماننے والی چیزوں سے ہے، دل سے جن چیز کو مانا جائے، یقین کیا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خلاصہ فرمایا اور بتایا ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ اس کی ساری کتابوں پر ایمان لاؤ، ورسلہ اس کے سارے رسولوں پر ایمان لاؤ، والیوم الآخری قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، وتؤمن بالقدر خیرہ اور تقدیر پر ایمان لاؤ، خیرہ وشرہ کہ اچھی اور بری سب اللہ کی طرف سے ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایمان کا خلاصہ ارشاد فرمایا کہ ان چیزوں کو ماننے کا نام، ان پر دل سے یقین رکھنے کا نام ایمان ہے. ان میں سب سے پہلی چیز اللہ، اللہ کو مانا جائے اس طرح سے کہ اللہ کی تمام صفات کے ساتھ اللہ موجود ہے، اور دنیا کے اندر جو تصرف ہوتا ہے کائنات کے اندر جو تصرف ہوتا ہے، ہر جگہ جو تصرف ہوتا ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے. انسانوں کے اندر، انسانوں سے باہر، تمام عالم کے اندر، عالمین کے اندر، عالم حیوانات میں، عالم ملائکہ میں، عالم جن میں، عالم انس میں، اور سمندر میں، بحر و بر میں، ہر جگہ ہر چیز میں جو حکم چلتا ہے وہ اللہ ہی کا حکم چلتا ہے. تو اللہ پر ایمان لایا جائے، وہ ملائکتی ہی اس کے فرشتوں پر، اس کے فرشتے بھی برحق ہیں، اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہے. وہ کتب ہی اس نے اپنے رسولوں کے ذریعے بہت سی کتابیں بھیجی ہیں، ان کتابوں کو مانا جائے. وہ رسول ہی اور اس کے جتنے رسول ہیں ان سب رسولوں کو مانا جائے، ایمان لایا جائے کہ اللہ کے برحق پیغمبر ہیں، اور آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. والیوم الآخر، یہ بھی اہم عقیدہ ہے، قیامت کے دن پر ایمان لایا جائے کہ قیامت کا دن برحق ہے، قیامت آ کر رہے گی، اس پر یقین رکھنا، ایمان لانا. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور ہمارے ہاں ایمان کے حصوں میں سے ایک اہم حصہ یہ بھی ہے، وہ چیزیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ تقدیر پر انسان ایمان لائے، اچھی بری سب اللہ کی طرف سے ہے. تقدیر پر ایمان لانے کے جہاں بے شمار فائدے ہیں، ایک تو لانا ضروری ہے کہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، سب لکھا ہوا ہے. ایک یہ ہے کہ اگر ایمان والوں کو مصیبتیں آ جاتی ہیں، جن کا تقدیر پر ایمان ہوتا ہے تو ان کو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی، وہ کہتے بھائی یہ تو لکھا ہوا تھا، ہونا ہی تھا، اللہ نے ایسے ہی لکھ رکھا تھا، تو پریشان نہیں ہوتا ایمان والا جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے جو اہل ایمان ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے سامنے بڑے بڑے مصائب آ جاتے ہیں تو ان کے پائے استقامت میں ذرا تزلزل نہیں آتا، وہ ذرا پیچھے نہیں ہٹتے، وہ پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، ان کے تقدیر پر ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے. اور بھی فرما خیر ہی و شر ہی، اچھی بری تقدیر. انسان کے حق میں کبھی اچھے فیصلے ہوتے ہیں اور کبھی برے فیصلے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو ہوتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. والقدر خیر ہی و شر ہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو آنے والے صاحب کہتے ہیں صدقتا، آپ نے بالکل سچ کہا. یہاں پہ پھر وہی تعجب کی بات ہے کہ سوال بھی کر رہے ہیں اور تعجب اور تصدیق بھی کر رہے ہیں. قال فاخبرنی عن الاحسان، اب تیسرا سوال کیا آنے والوں نے کہ حضرت احسان کے بارے میں ہمیں اور بتا دیں کہ احسان کیا چیز ہے. فاخبرنی عن الاحسان، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تم کو بالیقین دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے. آدمی کے پاس جب اسلام ہو، ایمان ہو، یعنی جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ماننا ضروری ہے، ان کو مانتا ہے، دل سے مانتا ہے، یقین رکھتا ہے، اور اس کی زندگی میں اسلام ہے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب اس کی زندگی میں، توحید و رسالت کے اقرار بھی ہے، تو اب ضروری ہے کہ اس کے پاس احسان بھی ہو. اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے اندر، یعنی تمام عبادات، تمام طاعات، تمام معاملات، تمام احکام کے اندر اخلاص بھرا ہوا ہو، تمام چیزوں کے اندر احسان کی کیفیت یعنی نورانی چاشنی ہو، یہ ہے احسان کا مطلب. اسی احسانی کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت کا حکم ہے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو تو سرکار کی صحبت ملی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بڑھ کر کوئی صحبت ہو ہی نہیں سکتی، تو ان کو تو حضور کی صحبت مل گئی، اور اس صحبت کے نتیجے میں وہ احسان کے اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہو گئے کہ قیامت تک آنے والے اولیاء کسی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس بات میں، احسان کا، احسان کی ایسی کیفیت. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے کہ حضرات صحابہ سے جب غلطی ہو جاتی ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا، اور حکم یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہو جائے اور بس اللہ سے توبہ کر لے ختم معاملہ، لیکن ان کی احسانی کیفیت اتنی بلند، اتنی بلند، اور اللہ کا استحضار اور آخرت کا استحضار ان کے سامنے ایسا تھا، ایسا تھا کہ حضور کے پاس اگر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، انہیں پتا ہے کہ اس گناہ کی سزا بڑی خطرناک ہے. مثال کے طور پر وہ ایک صحابی ہیں اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا سرسد ہو گیا ہے اور شادی شدہ ہے جن کی سزا اسلام میں رجم ہے، اور انہیں پتا ہے کہ یہ بڑی خطرناک سزا ہے، پتھر مار مار کے انسان کو ختم کیا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ کر کہا، حضور نے اس طرف منہ پھیر لیا، انہوں نے ادھر آ کر کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے، حضور نے پھر اس طرف منہ پھیر لیا، انہوں نے پھر اس طرف آ کر کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں پاکی کے لیے، مجھے پاک کر دیجئے. حضور جو اس طرح سے ادھر ادھر ہو رہے ہیں، حضور کا مقصد یہ بھائی جاؤ، چلے جاؤ، اللہ سے توبہ کر لو، ختم کرو معاملہ، یہاں تم قاضی کے پاس بیٹھے ہو، یہاں پر معاملہ جب صاف ہو جائے گا تو سزا ملے گی، اللہ کی حد جاری ہوگی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طرف ہو رہے ہیں، کبھی اس طرف ہو رہے ہیں، اور آپ سلم چاہ رہے ہیں کہ بس چلے جائیں یہ، لیکن وہ کہتے ہیں رسول اللہ مجھے تو پاک ہی چاہیے، دنیا ہی میں پاک ہونا چاہتا ہوں. تو پھر حضور نے فرمایا تم نے جس بات کا اقرار کیا ہے، جو کہہ رہے ہو، جانتے ہو کیا ہے؟ اس لیے کہ بعض مرتبہ انسان، بعض مرتبہ بدنگاہی ہوتی ہے، اس کو بھی زنا کہا جاتا ہے، حدیث پاک میں بھی ہے، زنا النظر الى العين، نگاہوں کا زنا وہ دیکھنا ہے، زنا العين النظر، حدیث پاک میں موجود ہے، ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے. تو ہو سکتا ہے ایسا کچھ ہو. تو حضور پوچھتے بھی جانتے بھی ہو، کیا کہہ رہے ہو تم؟ نے کہا ہے رسول اللہ جانتا ہوں. تو حضور نے پھر وہ لفظ بولا جو آخری حد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور انہوں نے اقرار کیا ہے رسول اللہ بالکل ایسے ہی ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جاؤ، بولے جاؤ، اس کو رجم کرو، اس کو رجم کرو. اور پھر اس رجم میں بھی دیکھو، جب رجم کیا جا رہا تھا تو کسی صحابی نے اونٹ کی ایک بڑی سر کی ہڈی اٹھا کر ماری، جس سے خون کا فوارہ چھٹا ان کے کپڑوں پہ آ گیا، تو ان کی زبان سے کچھ اچھے الفاظ نہیں نکلے کہ خون اس کا، اس گنہگار کا خون آ گیا. حضور ناراض ہوئے. حضور نے کہا کہ اس شخص نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے والوں پر تقسیم کی جائے اس توبہ کو تو سب کے لیے کافی ہو جائے، اس کو برا مت کہو. ارے کتنی بڑی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو پیش کر دے خدا کے لیے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کی ایمانی کیفیات کتنی بلند تھی، اور حضرات صحابہ کی احسانی کیفیات کتنی بلند تھی، اور اخلاص کے کس اونچے مقام پر فائز تھے. نہ پہلے ایسی جماعت ہوئی، نہ قیامت تک ہو سکتی ہے انبیاء کے علاوہ، جیسی حضرات صحابہ کی جماعت ہے. تو یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ احسان، احسان کے بارے میں بتائیے. تو حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت ایسی کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. گویا اس لیے کہا، کانک اس لیے لکھا کہ اللہ کو بالکل دیکھ تو نہیں سکتے دنیا میں، اللہ نے دنیا میں ان نگاہوں میں ایسی طاقت نہیں دی ہے کہ یہ اللہ کی زیارت کر سکے، کسی میں ایسی طاقت نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے بات کرتے تھے. جب آدمی بات کرتا ہے تو بات کرتے کرتے پھر دیدار کو دل کرتا ہے، ملاقات کو دل چاہتا ہے. اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ فونوں پر نامحرموں سے باتیں نہ کیا کرو. باتوں سے بات شروع ہوتی ہے, پھر اس کے بعد میں دیدار, زیارت اور ملاقات کے لیے انسان وقت تلاش کرتا ہے, موقع تلاش کرتا ہے, اور پھر اس کے لیے اپنی صلاحیتیں برباد کرتا ہے, وقت خراب کرتا ہے, پیسہ خراب کرتا ہے, صلاحیتیں برباد کرتا ہے. ہوتے 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 اتنی صلاحیت برباد ہو جاتی ہے کہ کئی لوگ ایسے ان کی مت ماری جاتی ہے, عقل بھی خراب ہو جاتی ہے. اس لیے پہلے سے ہی ختم کرو سارے قصے. اول بہلا میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے باتیں کرتے تھے, تو ان کا نام کلیم اللہ ہے. بات ہوتی تھی حجابات کے پیچھے, پردوں کے پیچھے, لیکن دل میں اب اشتیاق بڑھا, شوق ہوا, بے حد شوق. کہنے لگے, یا رب, اے اللہ, میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, میں آپ کو دیکھنا چاہتا, اللہ مجھے دکھا دے اپنے آپ. ربی ارینی انظر الیک. اللہ نے کہا, لن ترانی, اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, ولیکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی. اور اگر تمہیں اس بات کے یقین نہیں آ رہا, پیچھے پڑ گئے, اللہ میں تو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ سے محبت ایسی ہوتی ہے, دنیاوی چیزوں سے محبت انسان کو پاگل بنا دیتی ہے, تو اللہ کی محبت کا تو کیا ٹھکانا. تو اس لیے اب کہنے لگا, اللہ بس دکھا دو. اللہ نے کہا, اچھا تم پہاڑ کی طرف دیکھو, اس پہ میں اپنی ایک تجلی ڈالوں گا. تجلی کو یہ سمجھ لی کہ جیسے کرنے ہوتی ہے نا, تو ایک چمک, ایک چمک اس پہ میری ڈلے گی, ایک تجلی ڈلے گی. اگر پہاڑ نے برداشت کر لیا میری تجلی کو, تو سمجھو ہاں تم بھی برداشت کر سکتے. تم پالی پہاڑ کو دیکھو, مجھے دیکھنے کی بات تو بہت دور کی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ کی طرف دیکھ رہے ہیں, اللہ پاک نے اپنی تجلی اس پر ڈالی. فلما تجلى ربه ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. پہاڑ تو بالکل خاکستر ہو گیا, جل کر راکھ ہو گیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے, پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ, جب یہ کیفیت دیکھی تو بے ہوش ہو کے گر گئے. یعنی وہ تجلی جو پہاڑ پر ظاہر ہوئی, اس کو بھی برداشت نہیں کر سکے. فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. جب ان کو افاقہ ہوا, ہوش میں آئے, تو کہا, اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ, میں نے آپ سے ایسی درخواست کی جس کی میں استطاعت نہیں رکھ سکتا تھا, توبہ کرتا ہوں, اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں آپ پر. تو اللہ کی تجلی کی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو اللہ کی زیارت کر سکے. ہاں, جنت میں اہل جنت کو اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کرائیں گے, وہاں پر اللہ ان آنکھوں میں صلاحیت پیدا فرما دیں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جو اس دن اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت پہ اپنے رب کو اس طرح سے دیکھو گے جیسے کہ چودہویں تاریخ میں چاند کو دیکھتے ہو. بالکل سامنے ہوتا ہے, واضح ہوتا ہے, کوئی چیز اس کی مخفی نہیں ہوتی ہے. فرمایا تم اپنے رب کو جنت میں اس طرح سے دیکھو گے. تو اس لیے اس حدیث میں کہا گیا کہ رب کی عبادت ایسے کرو کأن گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ اعلیٰ درجے کا احسان ہے. اگر ایسی کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو دوسرے درجے کا احسان یہ ہے کہ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے, اللہ پاک تو ہم کو دیکھ رہے ہیں. اچھا, یہ جو احسان بتایا گیا ہے, اس کا تعلق بعض لوگ سمجھتے صرف نماز سے ہے. یہاں کہا ان تعبد اللہ, جو بھی عبادت اللہ کی کرو. بلکہ علماء, صوفیہ, اہل اللہ, اہل تقوی, اہل دل, حضرات محدثین, اکابر علماء, یہ سب یہ فرماتے ہیں, بزرگان دین, اولیاء عظام, کہ اس احسانی کیفیت کا تعلق ہر جگہ سے ہے. ہر جگہ یہ احسان کی حفظ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نگرانی میں ہوں. نماز پڑھ رہا ہے تو اسی کیفیت کے ساتھ پڑھے کہ میں اللہ کی نگرانی میں ہوں. دکان پہ بیٹھا ہے تو اس کیفیت کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. گھر میں انسان داخل ہو رہا ہے اس کیفیت کے ساتھ کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نگاہ میں ہوں. بچوں سے محبت کر رہا ہے اللہ کے لیے، اللہ کا حکم ہے. بیوی سے محبت کر رہا ہے اور کرنی ہی چاہیے، لیکن یہاں بھی نیت اس شخص کی کیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے محبت کی جا رہی ہے. کسی کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ اس لیے کر رہا ہے کہ شریعت کا حکم ہے. کسی کا تعاون اس لیے کر رہا ہے کہ شریعت کا حکم ہے. من اعطا للہ و منع للہ، کسی کو دیتا ہے اس لیے کہ اللہ خوش ہو جائے. کسی کو دیتے دیتے روکتا ہے، دینا روک لیتا ہے اس لیے کہ وہ اب اللہ کے حکم پر نہیں چل رہا، اس کو نصیحت ہو جائے اب اس لائق نہیں ہے کہ اس کو میں دوں، تو بہتر ہے کہ وہ آدمی یعنی روکتا ہے تو اللہ کے لیے، نفس کے لیے نہیں. نہیں صاحب اس نے مجھے برا بھلا کہہ دیا اس لیے نہیں دوں گا میں، ایسے نہیں. یہاں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا مزاج ہونا چاہیے کہ ان کے نسبتی بہن کے ایک بیٹے تھے اور ان کے پورے گھر کا خرچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر سے چلتا تھا. حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں، لیکن جب ان کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی تو یہ صحابی بھی اس تہمت میں شامل ہو گئے. جب آیت برات نازل ہوئیں جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کہہ دیا بالکل پاک ہیں، صاف ہیں، الزام غلط ہے، تو تین مخلص لوگ تھے، صحابہ بھی تھے جو اس میں مبتلا ہوئے، ان پر سزا جاری ہوئی. ان میں سے حضرت مستح بھی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ مستح اس کے گھر کا خرچہ مجھ سے چلتا ہے، میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں شریک ہو گیا، تو قسم کھا لی اب اس کو میں کچھ نہیں دوں گا، اس کی مدد نہیں کروں گا. حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. تم میں سے جو اہل فضل ہیں، وسعت والے لوگ ہیں، وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ اب وہ کسی کو نہیں دیں گے، مہاجرین قرابہ یتامہ کو نہیں دیں گے. اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ تم اس بات کو پسند نہیں کر دو کہ اللہ تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت معاف کرنے والا. جب یہ آیت نازل ہوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، رونے لگے، تڑپ کر کہنے لگے، بلا اللہ کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے سارے گناہ بخش دیے جائیں. ان حضرات کے سامنے سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی تھی کہ یہ رب کی خوشنودی حاصل کر لے، اللہ کی رضا ان کو حاصل ہو جائے، مغفرت کا نامہ ان کو مل جائے، ان کی گناہوں کی بخشش ہو جائے. تو اس میں کہا گیا کہ احسانی کیفیت اس طرح سے ہونی چاہیے، جب بھی عبادت کرو اس طرح سے کہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو اتنا تو ہو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اور اس کی مشق کرو. گھر سے جب نکلو وضو کر کے مسجد کے لیے، اس خیال کے ساتھ میں کہ اللہ کی نگرانی میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگرانی میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. دکان پہ بیٹھے ہو تو مشق ہو اس بات کی. گھر میں داخل ہو رہے ہو، بچے اچانک بھاگ کر آ گئے، تو بچوں سے تو محبت کرنی ہے، لیکن بھی کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے تھے، اللہ کا حکم ہے بچوں سے شفقت کرنا، پیار کرنا، محبت کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بوسا دیا، پیار میں چوما، گود میں اٹھایا، تو ایک صحابی موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک کسی کو نہیں چوما. حضور نے کہا میں کیا کروں جب اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا. ارے یہ تو اللہ نے ایک رحم رکھا ہے دل میں، پیار رکھا ہے، اپنے بچوں سے پیار کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. فاخبرنی عن الساعہ، اب ایک اور سوال ہے قیامت کے بارے میں، وہ انشاءاللہ آنے والے جمعرات کو آپ کے سامنے اس کی تفصیل بتاؤں گا. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دیجیے، معاف فرما دیجیے. اللہ سر سے لے کر پاؤں تک نافرمانی میں ڈوبے ہیں، یا اللہ ہمیں کوئی دن ایسا یاد نہیں ہے جس میں آپ کی کوئی نہ کوئی نافرمانی نہ ہوئی ہو. میرے اللہ، یہ تو آپ کا کرم ہے کہ اللہ آپ ہمیں روزی دے رہے ہیں، عزت دے رکھی ہے، کھا رہے پی رہے، صحت دے رکھی ہے. میرے مولا، ہمارے تو اعمال ایسے ہیں کہ اللہ یہ سب چیزیں آپ چھین لیں. میرے مولا، مگر آپ نے سب کچھ دے رکھا ہے، استحقار سے زیادہ دے رکھا ہے. اے اللہ، ہم بڑے ناشکرے ہیں. سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ آپ کی نافرمانی ہو. اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں اپنی تمام آپ کی تمام نافرمانیوں سے. اللہ، بس آپ ہم کو معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ اپنا تعلق خاص نصیب فرما دیجیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع نصیب فرمائیے. آپ کی سنتوں پر زندہ رکھیے، آپ کی سنتوں پر ہی موت عطا فرمائیے. اے اللہ، جو حدیث پاک کے لیے میں بیٹھتے ہیں، اللہ اس کا نور ہم سب کو عطا فرما دیجیے. اللہ، ہم سب کی زندگیوں کو اس کی برکت سے نورانی بنا دیجیے. پاک پروردگار، موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے. اللہ، ہر گناہ سے بچائیے. موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے. خاتم بالخیر، حسن خاتم نصیب فرمائیے. صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.